يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے اسی دن سے اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم, یہی دین مستقیم ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن سے ہی مقرر کر دی ہے, اور حرمت والے مہینے بھی 4 اسی روز سے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے. یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم الحرام. معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی حرمت اور اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اللہ رب العزت نے پہلے دن سے ہی مقرر کر رکھی ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے, اور اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا مہینہ. رمضان المبارک کے مہینوں میں روزوں کی فرضیت سے پہلے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب روزے فرض ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کی طرح اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام تو نہیں کرتے تھے, لیکن اس کی فضیلت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعین ہی برقرار رکھا, جیسا کہ صحیح مسلم اور دوسری مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا, مجھے اللہ رب العزت سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ایک چیز کا بطور خاص مشاہدہ کیا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، لہذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی مائیں مختلف ہوں اور باپ ایک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ بعض علماء کو یہ غلطی لگی، انہوں نے یہ بات سمجھی کہ شاید نبی علیہ السلام نے فقط 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ہی ارادہ ظاہر فرمایا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف 9 تاریخ کا ہی روزہ رکھا جائے۔ تو یہ ان کی بات درست نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 دو دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کی جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے، نبی علیہ السلام کے ان فرامین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ محرم کی اور 10 تاریخ کی اہمیت اور فضیلت پہلے سے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ اس تاریخ کا یا اس مہینے کا کسی کے پیدا ہونے یا فوت ہونے کی بنا پر فضیلت کو بیان کرنا یا فضیلت سمجھنا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تربیت صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی تھی کہ ان کی سوچ اور فکر بہت بلند تھی، جس کی بنا پر انہوں نے جب اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہمارا اپنا سن ہونا چاہیے، کیلنڈر ہونا چاہیے، تقویم ہونی چاہیے، تاریخ ہونی چاہیے، تو اس ضرورت کے پیش نظر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دقت اور دشواری محسوس کرنے کے بعد صحابہ کا اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ ہم اپنی تاریخ جاری کریں، اپنا کیلنڈر بنائیں، اپنا سن مقرر کریں اور اپنی تقویم ہونی چاہیے، تو صحابہ نے مختلف آراء پیش کی۔ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، کسی نے کہا کہ اس دن سے اپنی تاریخ شروع کرنی چاہیے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا گیا، کسی نے کہا کہ معراج سے، کسی نے ہجرت، کسی نے بدر، کسی نے فتح مکہ اور کسی نے نبی علیہ السلام کی وفات۔ یہ مختلف آراء سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہجرت پر ہوا۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات جان لیں کہ اس وقت مختلف کیلنڈر جاری تھے، ہندوؤں کی اپنی تاریخ، ایرانیوں کا اپنا کیلنڈر، عیسائیوں کی سن میلادی جس کو ہم سن عیسوی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے انہوں نے اپنی تاریخ کو منسوب کیا ہوا ہے اور جاری کیا ہے، اسی طرح سے اور مختلف کیلنڈر چل رہے تھے. بیرونی نے جس کو امام الہند کہا جاتا ہے اس نے 10 سن بیان کیے ہیں کہ مختلف چلتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عام الفیل کہ جس سال میں ابرہہ ہاتھی لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے آیا تھا اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا، وہاں سے تاریخ کو شمار کرتے تھے یا نبوت سے شمار کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تمام اقوام کا اور ان کے سنین کا جائزہ لیا، ان کی تاریخوں کا جائزہ لینے کے بعد آپس میں مشورہ کر کے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ ہجرت کی طرف منسوب کرنی چاہیے اور ہجرت سے اپنی تقویم کو شروع کرنا چاہیے. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کا پیدا ہونا اور فوت ہونا یہ ایک روز مرہ کا معمول ہے، اور بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آئیں اور چلی گئیں، یہ ایک طویل و عریض سلسلہ ہے. اسلام میں اس چیز کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 124,000 انبیاء کرام علیہم السلام ہو گزرے، جن میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہی زندہ ہے. اگر ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی پیدائش یا وفات کا دن منانا شروع کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی اور نظام چل سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اولیاء، صلحاء، حواری انبیاء کے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اس وقت سے لے کر اب تک پھر اولیاء، محدثین، مفسرین، یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آگے چلتا رہے گا. یہ کوئی دین نہ ہوا، ایک مذاق بن گیا کہ بھی ایک گھنٹے کے لیے خوشی کی جائے، ایک گھنٹہ رویا پیٹا جائے، غمی کی جائے، اس لیے کہ بھی اس وقت فلاں نبی پیدا ہوا تھا اور فلاں نبی کو شہید کر دیا گیا تھا. ایسا ہی سلسلہ ہوگا، عجیب تماشا ہوگا، قومیں دیکھ کر ہنسیں گی کہ ابھی یہ ہنس رہے تھے، ابھی رو رہے ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات کہ شریعت نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخصیت فوت ہو جائے، وہ کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس کے لیے شریعت نے سوگ کے کتنے دن مقرر کیے ہیں؟ 3 دن مقرر کیے ہیں، سوائے عورت کے کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت گزارے گی اور اس پر افسوس کرے گی. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ افسوس نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں جو آئی اور چلی گئی وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو کوئی اہمیت اس لیے نہیں دی کہ نہ آپ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی وضاحت موجود ہے نہ گنجائش ہے. اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ علیہ السلام ضرور اس کو بیان کر کے جاتے. عیسائیوں کے ہاں اس کی اہمیت ہے، انہوں نے اپنی تاریخ کو اس طرف منسوب کیا ہے اور اس دن وہ چھٹی بھی مناتے ہیں، خوشی بھی کرتے ہیں. اور ان کے ہاں سالگرہ اور برتھ ڈے کا نظام چلتا ہے،
اسلام میں سالگرہ اور برتھ ڈے ہے؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے. لیکن مسلمان اپنے طور پر اپنے بچوں کی سالگرہ بھی مناتے ہیں, برتھ ڈے بھی مناتے ہیں, اور پھر انہوں نے رسول اللہ کا بھی برتھ ڈے مقرر کر رکھا ہے. اس کی وضاحت ہم جب یہ موقع آئے گا پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو اہمیت نہیں دی. چلیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن کون سا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. یہ انتہائی اہم اور تاریخی دن ہے. لیکن آپ دیکھیں, غور و فکر کریں, تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں, آپ کو وہ تاریخ, وہ دن بالضبط نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اصل چیز یاد رکھنے والی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, جس کو امت نے پسے پش ڈال دیا, جس سے غافل ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور اعزاز کہ آپ کو اللہ رب العزت نے راتوں رات مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی اور جنت کی سیر کروائی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا, اور اسی رات اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا, اور اسی رات اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر پانچ نمازیں فرض قرار دے دی, اور ساتھ ہی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ پڑھو گے تم پانچ لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. اس تاریخ کو آپ اسلام کی کتابوں میں, تاریخ اسلام میں تلاش کریں, آپ کو بالضبط یہ تاریخ نہیں ملے گی. اس کا کوئی تعین نہیں ہے. اختلاف موجود ہے کہ وہ 12 رجب کی رات تھی, 22 رجب تھی, یا 29 یا 27. اکثر اقوال یہ ہیں کہ 27 رجب کی رات تھی. مہینے کا علم ہے, یہ بھی پتا ہے کہ نبوت کا وہ کون سا سال تھا, ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ, لیکن اس رات کی تاریخ کا تعین نہیں ہے. کیا صحابہ نے اس کو یاد نہیں رکھا, بھول گئے, یا یاد نہیں کروایا گیا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ اس چیز کی اہمیت نہیں تھی کہ اس رات کو یاد رکھا جائے. ضرورت اس بات کی تھی کہ جو احکامات اس رات ملے ہیں اور جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. لیکن قوم نے کیا کیا؟ ہمارے لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے, اور اس رات جو کچھ تحفہ ملا اس کو بھلا دیا گیا, چھوڑ دیا گیا, اس سے روگردانی اختیار کر چکے ہیں, اس کو ترک کر چکے ہیں. لیکن اس رات میں موم بتیاں جلا کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. سوچتے چلے جائیں, غور و فکر کریں. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ وقت آیا کہ جب وہ مجبور اور بے بس ہو کر اپنا ایمان, اسلام اور جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے. انہوں نے ہجرت کر لی. آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں, جب چاہیں یہاں سے واپس جا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے والدین سے, بیوی بچوں سے, بہن بھائیوں سے, خاندان, قبیلہ, برادری, دوست احباب اور وطن سے دور رہ کر کس قدر پریشان رہتے ہیں, کتنی اٹینشن رہتی ہے, اور کتنے لوگ اس اٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو چکے ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے یا نہیں؟ وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے, ذرا اندازہ کیجیے. یہاں انسان رہتا ہے کرائے کے مکان پر, اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتا ہے تو اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے. اس کی بھی انسان کو پریشانی ہوتی تکلیف ہوتی ہے، چلے جائے کہ اپنا اصلی وطن اور وہ جگہ چھوڑے جو روئے زمین کی سب سے اعلیٰ و افضل جگہ ہو، جہاں پر اللہ رب العزت کا گھر ہو، اس کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور وہ انسان چھوڑ کر جائے اور روتا ہوا بلبلاتا ہوا جائے، کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی؟ لیکن یاد رکھیں کہ اسی چیز کے پیش نظر کہ جو شخص ایمان اور اسلام کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لکل امرئ ما نوا، ہر انسان کے لیے جو کچھ اس نے نیت کی۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی، دنیا کے لیے ہجرت کی، اس نے اسی طرف ہجرت کی۔ جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کروں گا، تو اس کی ہجرت اس عورت کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ تین باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، اور دنیا کے لیے ہجرت، اور کسی عورت کی خاطر ہجرت، لیکن دو چیزوں کو اہمیت نہیں دی گئی۔ پہلی چیز کو اہمیت دی گئی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اس کی وجہ، ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس شخص نے حج کے دور میں عبادت کی، گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب قتل کا فتنہ عام ہو جائے گا، اس وقت میں عبادت کرنا گویا کہ میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ حالات پیدا ہوئے تھے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو چکا تھا، کہ انسان اپنی جان کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ ایسے وقت میں مسجد میں جا کر عبادت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف ہجرت کرنا قرار دیا۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری واقعہ کہ کسی شخص نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے پیچھے ہٹا لیا۔ پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، عمر تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ اسلام قبول کر لینے سے میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پانچ پانچ، دس دس، پندرہ پندرہ پشتی ہے۔ مسلمان غور و فکر کریں، محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے، کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ شخص ابھی مسلمان ہو رہا ہے، بیعت نہیں کی ہے، بیعت کرنے سے پہلے اسے اپنے سابقہ گناہوں کی فکر ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو کیا جواب دیا۔ فرمایا، اما علمت یا عمر، عمر کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لینے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کی بھی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ یہ بھی سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ ہجرت کرنے سے بھی انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کی بھی یہ خصوصیت، اس کی یہ فضیلت ہے کہ حج بھی انسان کے سابقہ گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو ہجرت کی فضیلت معلوم ہوئی. یہ اتنا عظیم عمل ہے, یہ معمولی عمل نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بغور جائزہ لے کر اپنی تاریخ کو اس عظیم عمل کی طرف منسوب کیا کہ جو خالص اللہ کے لیے کی گئی, تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر, اللہ رب العزت کی خاطر ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. اور بھائیو, جن لوگوں نے ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنے بہن بھائی, خاندان, قبیلہ اور برادری, گھر بار, مال و دولت, وہ لوگ راضی خوشی یہاں واپس آئے, پہنچے مدینہ, ہجرت کر کے آئے, یا روتے دھوتے آئے یا پریشان رہے, وہ اس بات پر خوش ہو گئے. تکلیف تو ضرور ہوئی کہ انتہائی کٹھن مرحلہ تھا جو طے کیا, لیکن اس کے بعد کبھی انہوں نے ان چیزوں کو یاد نہیں کیا. اندازہ کیجیے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے, مسلمانوں کے اندر سے یہ روح ختم کرنے کے لیے, یہ جذبہ ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی. وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ کی گئی کہ جناب اہل بیت کو ظلم و ستم کر کے میدان کربلا میں آج سے تقریباً 1350 سال پہلے یا اس سے قبل شہید کر دیا گیا. تو اس پر رویا اور دھویا جا رہا ہے, اب تک رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہائے وائے کر رہے ہیں, سواری ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا. ہم تو اس ظلم کو ہی آج تک نہیں بھولے, اپنے بڑوں کی ہی موت کو نہیں بھولے, تو ہم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کیا قربانی دیں گے؟ کتنی بڑی اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے, لوگوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے. یہاں تو پھر بھی اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اسلامی سال شروع ہوا ہے. ہمارے ملک میں کیسے پتا چلتا ہے؟ جب رونے دھونے کی چیخوں پکار کی آوازیں آتی ہیں تو پتا چلتا کیا ہوا جناب, کہ جی محرم شروع ہو گیا. سال کی ابتدا ہی رونے دھونے سے شروع ہوتی. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا خاندان ہی تاریخ اسلامی میں یا اس سے پہلی پوری تاریخ میں مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے, یا اس سے پہلے بھی مظلوم لوگ شہید ہوئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا؟ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں نہیں کی گئیں؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کم مظلومانہ ہے؟ جو خلیفہ وقت ہیں, نبی علیہ السلام کے داماد ہیں اور عشرا مبشرہ میں سے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تیرے جسم سے یہ لوگ خلافت کی قمیض کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے, یہ پھٹ جائے گی, پھاڑ دیں گے, تو نے اس کی پرواہ نہیں کر. اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تجھے یہ شہید کر دیں گے, اور قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا جبکہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کا مصلح کیا گیا, ان کی آنکھیں نکال دی گئی, ان کی شکل کو بگاڑ دیا گیا, ناک, ہونٹ, کان کاٹ دیے گئے اور سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا گیا. اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, اس نے وہ کلیجہ بھی چبایا اور وہ ساری چیزیں اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کر خوشی کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ پہنچا اس کا, کتنی تکلیف پہنچی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے خود حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب عطا کیا سید الشہداء کا, کہ تمام شہیدوں کے سردار. اور اس سے پہلے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, قرآن بیان کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناجائز قتل کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, اور زندہ انسان کا لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا. آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم و ستم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر کس قدر تکالیف آئیں اور پریشانیاں آئیں, کس قدر ان کو تکلیف دی گئی. آخرکار وہ بلبلا اٹھے, پکار اٹھے, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے. اللہ بیان کر رہا, اور اس کے علاوہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اسلام کی تاریخ تو قربانیوں سے اٹی پڑی ہے, بھری پڑی ہے. اسلام تو مانگتا ہی قربانیاں ہے, اسلام تو نام ہی قربانیوں کا ہے. پہلے دن سے خون دے دے کر اس پودے کو قربان چڑھایا گیا ہے, اور یہ خون مانگتا رہے گا, اور خون اس کے لیے دینا پڑے گا. جب تک اس کے لیے خون نہیں دیں گے اس وقت تک یہ پوری دنیا میں غالب نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے بڑے شہید کر دیے گئے, ہم رو رہے ہیں جی ہم تو ان کی شہادت کو نہیں بھولے, تو ہم کیا جہاد کریں گے, ہم کیا اللہ کے راستے میں لڑیں گے. دوسری بات, کیا یہ محرم اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یا ان کے خاندان کی شہادت ہوئی؟ نہیں. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا ایک واقعہ ہوا, خلاص ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اس کو دہرانا, اس کو ایسے اداکارانہ رنگ میں پیش کرنا افسانوی انداز میں کہ لوگ فوری طور پر متاثر ہو کر رونا شروع کر دیں, اور اس کی یاد میں ہر سال 10 دن مقرر کر کے اور اس کے بعد 40واں کرنا, 20واں کرنا, برسی منانا, یہ سارے طریقے کن کے ہیں؟ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. مسلمانوں کا کوئی طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوگ, آپ کی تعزیت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتنے دن بیٹھے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کوئی ایسا سلسلہ جاری کیا کیا جو حکومتیں آئیں, ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, امیر معاویہ, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ سب سے زیادہ جان نشاور لوگ نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی دن منایا آپ کی پیدائش کا یا وفات کا؟ نہیں, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی, جس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فوت ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا صدمہ پہنچا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کبھی سالانہ ایسی برسی یا تقریب کا اہتمام نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کبھی اس کی سہیلیوں کو کھانا وغیرہ بھیج دیتے تھے, تحفہ بھیج دیتے تھے, یہ خدیجہ کے نام پر نہیں بھیجتے تھے, کوئی اشارے ثواب نہیں کرتے تھے, ایسا سلسلہ نہیں تھا. اس نے سلوک کرتے تھے, اس کو یاد کرتے تھے, اس لیے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ہوئی, سوائے ابراہیم بیٹے کے کہ وہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے. اب یہ فوت ہوئی, آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں, آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے, اور آپ کا یہ چہیتا اور پیارا بیٹا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فوت ہوا, آپ کے بازوؤں پر جان دے رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم, تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, ہمارا دل مغموم ہے, پریشان ہے, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے, ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف ہو. یہ دنوں کو منانا, یہ سارا سلسلہ, اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جب یہ ابراہیم بیٹا فوت ہوا, اتفاق کی بات ہوئی کہ اسی دن سورج گرہن ہو گیا, صحابہ اکرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس فاسد خیال اس غلط خیال کی ترغیب فرمائی اور کہا کہ یاد رکھو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کسی کے پیدا اور فوت ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ سورج گرہن لگنا یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, وہ بتانا چاہتا ہے کہ جب میں حکم دوں گا تو اس کو بے نور کر کے ختم کر کے رکھ دوں گا. یہ تمہیں دکھا رہا ہے, دیکھو تو اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی قدرت. لیکن یار لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے گئے تو جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج بھی کئی دنوں تک خون کے آنسو بہاتا رہا. اگر رونے کی بات تھی تو سب سے زیادہ رونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر آنا چاہیے تھا, اس لیے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ام ایمن کے گھر ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما گئے, کہتے چلو اس کی زیارت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زیارت کرتے تھے, آپ کے ساتھ ہم اس کی زیارت کرنے جاتے تھے, اس کے گھر جاتے تھے, چلیں چل کر اس کی زیارت کریں. جب گھر میں پہنچے ام ایمن نے رونا شروع کر دیا. شیخین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ام ایمن, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پریشان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کی دنیا سے آگے چل کر اللہ کے ہاں کسی اچھی حالت میں نہیں ہے, اس لیے پریشان ہے؟ فرماتی ہے نہیں, میں اس بات پر مطمئن ہوں, میرا ایمان اور یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا کر بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ مطمئن ہیں, لیکن میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ تکلیف دہ معاملہ تھا. اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں انس جو خادم رسول ہے 10 سال تک جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, پوچھتی ہیں تم نے کس حوصلے کے ساتھ دل گردے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفنایا اور دفنایا اور مٹی ڈال دی. پوچھتی ہیں اندازہ کریں جس کے باپ کی یہ شان اور مرتبہ مقام ہے کہ ساری دنیا میں اعلی و افضل اور سید الاولین والآخرین ہیں, امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید ولد آدم اور بذات خود اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہیں. فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیالیا, مجھ پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو وہ بھی راتیں ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود کوئی ماتم نوحا کھائے وائے چیخو پکار نہیں کی, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ چاک کرنا, کپڑے پھاڑنا, بال نوچنا, چہرے کو پیٹنا, ماتم کرنا اور بین کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی ضرور بیعت لیا کرتے تھے کہ تم مردے پر نوحہ خانی نہیں کرو گی, بین نہیں کرو گی, مرثیہ خانی نہیں کرو گی, اپنے بالوں کو نہیں نوچو گی, اپنے کپڑے نہیں پھاڑو گی, اس کی بیعت لیا کرتے تھے. کہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیعت لینا, اور کہاں یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کا عمل؟ کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھیں, روزہ رکھنے کی تعلیم دیں؟ اور کہاں ان لوگوں کا عمل کہ جگہ جگہ گلی گلی بازار کوچا کوچا سبیلے لگائی ہوئی ہیں اور شربت پلائے جا رہے ہیں, چائے پلائی جا رہی ہے, کھانے بانٹے جا رہے ہیں اور حلیم پکائے جا رہے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اللہ کے نام پر نہیں, حسن اور حسین کے نام پر, بارہ ائمہ اور 14 معصوموں کے نام پر کام کیا جاتا ہے جو کہ صریحاً شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جس نے کسی غیر کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کیا. وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز دیتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین شرک ہے. بارہ ائمہ اور 14 معصوموں کے نام پر کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ سبیلے لگانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور میرے بھائیو یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ لوگ اردو میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن جس کو پنجابی میں کجیاں اور ٹھوٹیاں کہا جاتا ہے، یہ کجیاں ٹھوٹیاں اس میں کھانا پکا کر اور پانی ڈال کر شربت ڈال کر چائے ڈال کر بچوں میں تقسیم کی جاتی ہیں معصومین کے نام کی، جس میں کبھی انسان اپنے حقیر سے حقیر مہمان کی بھی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے. جب انسان مشرک ہو جاتا ہے تو عقل اس کی کام نہیں کرتی، اس کی عقل مفقود ہو جاتی ہے. مجنون سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ مجنون آدمی، دیوانہ آدمی، پاگل آدمی وہ تو مرفوع القلم ہے، لیکن یہ شخص اس کا تو ہر عمل اس پہ گرفت ہوگی اور یہ ناقابل معافی جرم کر رہا ہے، شرک میں مبتلا ہے. لہذا میرے بھائیو غور کریں، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، شریعت نے بھی بتایا ہے کہ کسی کے لیے افسوس کرنا ہو، تعزیت کرنا ہو تو جب وہ زندہ ہو اس وقت سے کام شروع ہوتا ہے یا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور تعزیت کب شروع ہوتی ہے؟ فوت ہونے کے بعد. لیکن یہاں تعزیت کا سلسلہ، رونے دھونے کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس بات پر خوش ہیں کہ چلو کام تمام ہو گیا. اگر افسوس کرنا تھا تم نے اپنی مرضی کرنی تھی، اپنا دین بنا کر، اپنا طور طریقہ بنا کر، اپنا مذہب بنا کر، اپنے اصول اور ضابطے بنا کر دین اسلام سے بغاوت کر کے دین اسلام کے نام پر یہ سارے کام کرنے تھے، ٹھیک ہے تم کرتے، اسلام کا انکار کرتے، یہ کرتے، لیکن کم از کم دنیاوی اصول اور ضابطوں کا تو لحاظ رکھتے. خیال کرتے کہ ہم نے افسوس کرنا ہے تو 10 تاریخ کے بعد سلسلہ شروع ہونا چاہیے، 10 کے دن معاملہ سارا سمیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اور ذرا غور کریں، ملاحظہ فرمائیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو گھوڑا نکالا جاتا ہے وہ گھوڑا کہاں پلتا ہے؟ وہ کہاں پلتا ہے؟ وہ رنڈیوں کے ہاں پلتا ہے، جو طوائف ہیں ان کے ہاں پلتا ہے، بازاری عورتیں عصمت فروشی کا دھندا کرنے والی وہ اس گھوڑے کو پالتی، وہ چکلے میں ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بابا جی. وہ اپنے بابا کو تو بابا کہنے کے لیے تیار نہیں قوم، باپ کو بابا جی نہیں کہے گی، کہیں گے بڈھا ہو گیا، بڈھا یوں کہتا ہے. ہائے افسوس جب انسان اسلام سے بغاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، شرک اور کفر پر اتر آتا ہے تو پھر وہ انسانیت کی تمام حدوں کو پامال کر دیتا ہے. اپنے باپ کو کبھی اس نے بابا جی نہیں کہا ہوگا لیکن گھوڑے کو بابا جی کہہ رہا ہے. ہائے افسوس. اور انسان اللہ نے تجھے کیا شرف عطا کیا اور تو نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لی. اللہ رب العزت تو تیری یہ شان بیان کرے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت بخشی. اللہ تو یہ کہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور خوبصورت کر کے پیدا کیا. لیکن انسان کی یہ حالت کہ وہ اللہ مالک الملک کو چھوڑ کر جانوروں کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، والدین کی تعظیم نہیں کرتا، گھوڑے کی تعظیم کرتا ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتا، والدین کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا لیکن گھوڑے کی دم ہلانے سے ڈرتا ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ؟ بے دینی کا نتیجہ، اسلام سے بے خبری کا نتیجہ، شرک اور کفر کا نتیجہ